آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ذریتوں کو نکالا، انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بیچ میں نہیں ہے کیا ان سے پوچھا؟ ترجمہ بالکل متن یوں چل رہا ہے، ان کی پشتوں سے ان کی ذریتوں کو نکالا، انہیں ان کے نفوس پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا، اب آیا کہا، انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں، کس چیز پر گواہ ہیں؟ کہ تو ہمارا رب ہے، اس پر گواہ ہیں. ان تقولوا، کہ کہیں تم یہ کہنے لگو، یوم القیامت، قیامت کے یوم، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، یا غافل ہیں. ترجمہ ذہن میں آ گیا، اتحاد اور وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب تیرے رب نے اخذ کیا آدم کے بیٹوں سے، ان کی پشت سے، ان کی ذریتوں کو، اور انہیں اپنے نفوس پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں، کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم اس سے غافل ہیں. یہ ہے ورڈ ٹو ورڈ ایگزیکٹ ترجمہ، ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا عربی کا بھی ایک نقطہ سنتے رہیے، کہ حل اور آپ کی ہم نے بات کی تھی، سوال ہے. عربی زبان میں جواب میں بھی ایک تو ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ہاں یا نہیں، ہاں کے لیے آتا ہے نعم، نون عین میم، اور اگر آپ کہیں نہیں تو لا، نعم اور لا، ہاں اور نہیں. یہ بلا کیا چیز ہے؟ بلا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، صحیح، یعنی یہ استفہام میں انکاری کے انکار کو کراس کرتا ہے. جیسے پوچھا جائے اما کذبتا، کیا مطلب ہوگا؟ اما کذبتا، کیا تو نے جھوٹ نہیں بولا؟ اگر اس کے جواب میں کہا جائے بلا، کیا مطلب ہوگا؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے جھوٹ بولا. نہیں یقیناً نہیں، یعنی آپ جیسے کہیں گے نعم تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہاں میں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ اس کی تائید کر رہے ہیں. کیا تو نے جھوٹ نہیں بولا، یہ کوسچن ہے. آپ کہیں گے نعم، یعنی اسی جملے کو ہاں، اور جب آپ کہیں گے بلا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے نہیں کو کاٹ دیا، کہ خدا نے کہا الست ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. یعنی جب آپ کو کسی چیز میں زور دے کے اقرار پیدا کرانا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اپنے اختیار سے بات کہہ رہا ہے، تو آپ یہ انداز سوال اختیار کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ آج ایک شخص رکھ دی اس نے اور بھول گیا، اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا. جب مل گئی تو آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے رکھی تھی، بلکہ کہیں گے کیا تم نے نہیں رکھی تھی. یہ زور آپ اس طریقے سے، کیا تم نے نہیں رکھی تھی، آپ اس سے جواب میں کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ کہ ہاں کیوں نہیں، میں نہیں رکھی تھی، لیکن لگتی تھی میں بھولی گئی. تو پروردگار یہ نہیں کہہ رہا، یعنی بلا کا جو لفظ ہے، کہ پروردگار یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں کیا میں تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. جواب آ رہا ہے بلا، یہ بلا کیا اس نہیں کو کاٹ رہا ہے، یعنی مطلب ہاں کیوں نہیں، یعنی میں اچھی طرح پہچان رہا ہوں. اور اس کے بعد تاکید دی ہے شہید نہ، ہاں کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کیا ہمارے رب. یہ نقطہ واضح ہوا. بلا یعنی نعم نہیں ہے, بلا کہ ہاں کیوں نہیں. تو خدا نے اسی لیے تاکیدن کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اب اس کو تھوڑا تھوڑا سا سمجھتے رہے. ظاہر کہ یہ آیت جیسے میں نے کہا کہ قرآن کریم کی مشکل ترین آیت میں سے, اور اس کا ثبوت بھی یہاں جیسے نشانی کے طور پر ہم نے عرض کیا کہ یہاں پر خدا نے صرف اور صرف پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے اس بات کو ثبوت کیا رب کو کہا. اب سب سے جو پہلی غلط فہمی, جیسے میں نے کہا کہ کسی عالم ذر کے وقوع پذیر ہونے یا ایسی کسی چیز کا امکان اس چیز کی وجہ سے آتا ہے ذہن میں کہ جب, اب یہ جب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کبھی خدا نے سب کو اکٹھا کیا ہو, بلایا ہو. لیکن جیسے میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ اگلا جو ٹکڑا ہے من بنی آدمہ, یہ ہمیں کچھ اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو اخذ ہے, اتخاذ ہے, یہ آدم سے نہیں ہے, آدم کے بیٹوں سے. یعنی پوری نسل آدم میں جتنے بھی بیٹے ہیں ان سے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک دوسرا امکان ہمارے سامنے آتا ہے کہ آدم کے بیٹے, یعنی جب ایک انسان سے دوسرا انسان کا نطفہ منعقد ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چیز اس وقت بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ یہ سب کا سب ایک ہی وقت ہو, کیونکہ یہ ایک نقطہ. دوسرا جو بہت بڑا اشکال ہے جو اس اکٹھے عالم ذر کی موجودگی کی نفی کرتا ہے وہ کیا ہے کہ جب پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ تیرے رب نے آدم کی اولاد سے, ان کے بیٹوں کی خوش سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں ان کے نفوس پر گواہ بنایا, تو کیا یہ گواہی حالت عقل میں دی جاتی ہے یا بغیر عقل میں دی جاتی ہے؟ جب آپ کسی کو گواہ بنا رہے ہیں, کسی دیوانے مجنون یا کسی بچے کو گواہ بناتے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتا ہے نا, ضروری ہے نا. تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے اپنے نفوس پر گواہ بنایا اخذ کرنے کے بعد, تو ظاہر یعنی یہ بات آبویس ہے, ظاہر ہے کہ یہ چیز حالت عقل میں ہو رہی ہے. وہ سمجھدار ہیں, سمجھ رہے ہیں چیزوں کو, تبھی تو گواہی دے رہے ہیں, تبھی تو گواہ بن رہے ہیں. اب خدا نے اس کا مطلب ہے کہ انہیں وجود میں اس حد تک ترقی دے دی کہ وہ گواہی دینے کے قابل ہو گئے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں سر, یعنی کیا خدا نے انہیں عقل دینے کے بعد کیا دوبارہ عدم بھیج دیا؟ جب ایک شے اتنی زیادہ ایڈوانس ہو جائے کہ وہ گواہی دے اپنے نفس پر تو وجود تو آ گیا نا اس کا. لیکن اب اس کے بعد کیا گئے وہ سارے؟ اگر آپ اس عالم ذر کی بات کریں کہ حضرت آدم کی کوش سے کبھی نکالے گئے تو اس کے بعد سب کہاں چلے گئے؟ دوبارہ آدم میں؟ یہ ممکن نہیں, یہ چیز ممکن نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اشکال ہے. یعنی کوئی بھی اگر آپ سے کہے کہ اس عالم ذر کی بات کرے تو آپ اس سے یہ بات پوچھیں کہ جب خدا نے عقل عطا کر دی تو کیا عقل عطا کرنے کے بعد دوبارہ زیرو کر دیا ہم سب کو, اس قابل بنانے کے بعد کہ وہ اپنے نفوس پر گواہی دیں, اپنے رب پہ گواہی دیں, تو ختم ہو گئے تھے. یہ چیز ممکن نہیں. تو اس سے یہ بات, یعنی یہ ان دو دلائل سے کم از کم یہ بات سمجھ میں آتی ہے, ایک تو بنی آدم کا لفظ, دوسرا شہد اشہدہم علی انفسہم کی تاکید, جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب کے سب اپنی عقلی حالتوں میں آ چکے ہیں اور اس کے بعد گواہی دیا. تو ایسے کسی عالم ذر کی موجودگی ممکن نہیں نظر آتی. یہاں تک آپ بتائیے کہ اس میں کوئی دشواری ہے تو میں اس کو رفع کروں. نہیں, غفلت گواہی کے ساتھ غفلت کیسے آئے گی؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ ہے کہ کہیں تم یوم قیامت یہ نہ کہو کہ ہم اس سے واقف تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے اس طریقے سے تم پر اپنی حجت تمام کر دی ہے, कि तुम ये कह ही नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि ये अब जो मैंने तुमको पहले अपने नफूस पर गवाह बनाया और फिर अपनी रुबूबियत पर गवाह बनाया, इन दो गवाहियों की मौजूदगी में तुम कह ही नहीं सकते कि हमें इसका पता नहीं है। अब सिर्फ एक सूरत है कि तुम ऐसी जिंदगी गुजार के आओ जो अपना को निशियान करवा दिया, और कोई सूरत नहीं है इसको पर्दा करने की। जी
आपने फरमाया दो बातें जाहिर होती हैं, एक तो ये कि अहद अलग से हजरत आदम उससे खारिज है,
खारिज
बनी आदम के लिए
एक स्टेज पर हैं, अपनी स्टेज पर
इस आयत में बहरहाल कहीं हुए
हजरत आदम
इशारा ये सिर्फ बनी आदम के लिए, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब आप कहते हैं कि हमने तुमको तुम्हारे नफूस पे गवाह बनाया, तो इसका मतलब है कि इंसान कुछ और है, उसका नफ्स कुछ और है, जबकि आपने ये बात कही थी कि नफ्स की जो है
ये कैसे नतीजा निकला कि इंसान कुछ और है, नफ्स कुछ और है? इसका नतीजा ये निकल रहा है कि इंसान नफ्स ही है, नफ्स ही इंसान
है। नहीं, अगर आप उसको एक दफा दोबारा तर्जुमे में पढ़िए, वो कुछ थोड़ा है शहद
उन्हें उनके नफ्सों में गवाह बनाया,
उन्हें तो इससे तो यही नतीजा निकला है दो, वो कुछ और है और नफ्स कुछ और
नहीं है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब जैसे हम कहते हैं कि हम खुद अपने आप पर गवाह हैं, तो हम ये कहें कि खुद अलग है आप अलग है, यानी जब हम ये कहते हैं कि हम खुद अपने आप पर गवाह हैं, ये जुमला सही है, तो इससे हम ये नहीं मतलब निकाल रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं वो अलग है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो मेरा एक जाहिरी और खारजी वजूद है वो खुद अपनी हकीकत पर गवाह है। जब हम ये जुमला कह रहे हैं कि हम खुद अपने आप पर गवाह हैं, तो ये नहीं कि मैं किसी दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वजूद की खारजी जहत अपनी हकीकत पर गवाह है। और ये बहस यहाँ पे जो बारीक हो जाती है, जैसे मैंने कहा ना बहुत बारीक है इसमें, यानी इसका मतलब ये है कि नफ्स इंसानी एसेंस है और उस एसेंस के गिर जो वजूद इंसानी है दैट इज अ फॉर्म ऑफ शिर्क, यानी जो नफ्स है ना वो एसेंस है, एक असल हकीकत के तौर पर मौजूद है बीच में उस वजूद के, लेकिन उस एसेंस के साथ हमेशा कोई ना कोई फॉर्म या शेयर रहती है।
ये बात तो सही होगी ना, मैं गुजारिश कर रहा था,
नहीं ये दो चीजें नहीं है, ये दो चीजें नहीं है
वजूद,
ये दो चीजें नहीं है, बल्कि ये है कि उस हकीकत की तजल्ली
है,
यानी जो नफ्स इंसान है वो एक ऐसी हकीकत है कि जिसे आप कह लें कि अल्टीमेट और इटर्नल मिस्ट्री के तौर पर, लेकिन वो हकीकत अपने आप को किसी न किसी शक्ल में जाहिर करती है, वही हकीकत। और मैं और आप जो है दूसरे से आमने सामने है, हकीकतन मेरा नफ्स दूसरे नफ्स के साथ कंटेक्ट में है, लेकिन जाहिरी एतबार से मैं जिस्मानी तौर पर एक दूसरे शख्स के जिस्म से बात कर रहा हूं, तो ये दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि माई बॉडी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माई नफ्स। ये एक बहुत ही इंसानी वजूद का एक बहुत अजीब पहलू है, जब नफ्स उस हकीकत का नाम है जिस पर हमने नफ्स के बारे में कभी बात की हुई थी कि नफ्स उस हकीकत का नाम है कि हर चीज के सेंटर में है लेकिन आप उस पर कभी उंगली नहीं ले सकते, जिस तरीके से कि खुदा तमाम मौजूदात में है लेकिन आप उस पर उंगली नहीं ले सकते।
इस रोशनी में समझाइएगा कि जैसे इंसान को जब अमानत पेश की गई, मुख्तलिफ जो अशिया को या जमीन व आसमान को उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया, इंसान ने उसको उठा लिया, इस रोशनी में समझाइएगा।
नहीं ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है, वो ये बिल्कुल अलग है, ये जो मिसाब पे फितरत है ये आयत उसकी तरफ इशारा कर रही है, वो आयत नौ इंसानी की तरफ इशारा कर रही है, यानी कि इंसान ने बहैसियत नौ खुदा की बारगाह में एक ऐसी अमानत को उठाने पर आमादगी का इजहार किया کہ جس سے باقی تمام مخلوقات پیش آئیں گے، وہ ایک بالکل الگ بات ہے. کہ یہ کہ جب ہر انسان کا وجود کنسیو ہوتا ہے، صحیح، اس مادی اور ظاہری کنسیپشن سے جسٹ پہلے یہ کام ہوتا ہے. یعنی اب جو اس کا نتیجہ ہے وہ کیا نکل رہا ہے کہ انسان کا جو ہم نے ادھر پڑھا نا کہ خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، نطفہ امشاج کی شکل میں آنے سے جسٹ پہلے کیا ہوگا، یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ تیرے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی ضروریت کو نکالا اور یہ کیا، یہ واقعہ کس سے ملحق ہے؟ یہ اس کب ہے کہ جب انسان ملک میں آنے سے پہلے اپنی ملکوت میں تھا. بیدہی ملکوت کل شے، یہ بات بھی ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ہر شے کی ایک ملکوت ہے جہاں پر اس کی حقیقت پائی جاتی ہے. ہر شے کی ایک ملکوت ہے، یعنی ہم ابھی کہاں پر ہیں؟ ملک میں، جس میں جسم ہے، مادہ ہے، طبیعت ہے، سب کچھ ہے. لیکن ہماری حقیقت کس سے مربوط ہے؟ ملک سے نہیں مربوط ہے. یعنی میرے نفس کی حقیقت ملکوت سے مربوط ہے. ٹھیک ہے، اچھا میں تھوڑا سا اس کو کر دوں، ذرا سمیٹ دوں اپنے طور سے. یہ کچھ سمجھ لیجئے کہ ابتدائی باتیں ہیں، پھر ہم اس کو انالائز کرتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا ایک خاص مرحلے اور وقفے میں. اس خاص مرحلے اور وقفے کی طرف اشارہ کس سے ہو رہا ہے؟ لفظ اس سے. یہ چیز جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ظرف وقوع کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کسی خاص ٹائم اور اسپیس میں ہوئی ہے. جی ملکوت عالم ہے. دیکھیے ہم جس چیز کو صحیح ڈیفائن نہیں کر سکتے نا وہ لفظ کو بولیں، کہ کم از کم مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ عالم اربا کے لیے کہتے ہیں. عالمین جو ہیں کہ انہیں جو بات بالکل پراپر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ملک ہے، اس ملک کی حقیقت ملکوت ہے، اس ملک کی حقیقت ملکوت ہے. تو یہ دو لفظ زیادہ مناسب ہیں سمجھ میں آتے ہیں. ان کی ذریتوں کو نکالا، کب نکالا؟ کب نکالا؟ جب انسان ملک میں آنے سے پہلے ابھی اپنی ملکوت ہے، صحیح، یعنی کہ جہاں پر اس کے نفس کی حقیقت پائی جاتی ہے اور جس کی طرف وہ اپنے انتقال کے بعد پلٹ کے چلا جائے گا. کیونکہ اصول یہ ہے کہ ہر شے اپنی حقیقت کی طرف پڑتی ہے، انسان بھی جو اس کی حقیقت ہے اس کی طرف پلٹے گا انتقال کے بعد. تو ہم سب کی حقیقت کہاں پر ہے؟ ملکوت میں. اس ملکوت میں ایک لمحہ، ایک لحظہ آیا کہ جب خدا نے چاہا کہ اب اس کو، یعنی اس کے باپ کی سلب سے یا اس کے باپ کی پشت سے اس کو باہر نکالا جائے، تو نطفے کے انعقاد سے پہلے ایک اور کام ہوا. وہ کام کیا ہوا؟ کہ حقیقت وجود انسان کو، میرے وجود کی حقیقت کو خدا نے نکالا، اور اس وقت میں خدا سے اتنا قریب تھا کہ جب خدا نے مجھ سے بات کی تو بیچ میں پالا کی ضرورت نہیں تھی. یہ نقطہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب ذریت کو نکالا، اسے اس کے اپنے نفس پر گواہ بنایا. نفس پر گواہ بنائے گا مطلب کہ تم پہچان لو گے تم ہو، تمہیں ایک وجود دے دیا گیا. یعنی اپنے نفس پر گواہ بنے کہ مجھے ایک وجود عطا ہو گیا، مجھے ایک نفس مل گیا. اس پر اس نے گواہی دی کہ ہاں میرے پاس اب ایک نفس ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ نفس خدا سے اتنا قریب ہے کہ خدا کو اس سے بصورت قیل و قال بھی کمیونیکیٹ کرنا پڑا. سمجھ رہے ہیں بات؟ الست برب لکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں کہ نما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اور اس کے آگے کیا ہے, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, کہ جب ملکوت ہے تو وہاں پر ملکوت میں خدا کی کمیونیکیشن کن سے ہوتی ہے. جب کوئی شے اپنی ملکوت کے مرحلے پر ہو تو وہاں پر یہ کہنے سننے والی بات نہیں, عقیل و قال نہیں, بذریعہ کن ہے. خدا سے انسان کا رابطہ اس وقت یہ نفس خدا سے, یعنی کہ جب یہ نفس بالکل نیا نیا خلق ہوا ہے, ابھی اپنی ملکوت اور اپنی حقیقت سے وابستہ ہے, اس قدر خدا سے قریب اور خدا کا نور اس کے لیے اتنا روشن ہے کہ خدا کو یہ نہیں کہنا پڑ رہا کہ میں نے کہا اللہ کو بے رکھ دوں. لیکن قالو بلا جواب جب آیا ہے تو بیچ میں قالو آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ نفس اپنی میں کے احساس کے ساتھ خدا کو جواب دیا. جب خدا نے اس پر القا کیا تھا الستو برفقکم, کیونکہ قالو تو ہی نہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معنی القا ہوئے تھے اس نفس پر. اس وقت اس نفس اور خدا کے درمیان کوئی دوئی کوئی جدائی نہیں تھی. جب اس نے جواب دیا بلا, ہاں کیوں نہیں, تو پھر بیچ میں قالو آ گیا. یہ قالو کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب جواب دینے والا خود اپنی وجود کے احساس کے ساتھ خدا کو میں ہوں اور میں جواب دے رہا ہوں. اس نقطے کو محسوس کر پا رہے ہیں, یہ پردہ آ گیا, پردہ. اور یہی چیز خود امام طاہرین علیہ السلام نے وضاحت سے بیان کی کہ خدا اور بندے کے درمیان سوائے بندے کی ذات کے اور کوئی دوسرا پردہ نہیں ہے. اس کو اٹھا دو تو پھر تم میں اور خدا میں کوئی حجاب باقی نہیں رہے گا. جیسا میں نے کہا نا, بہت ہی گہری رائے تھی, میں تو جتنی چھوٹی موٹی زبان میں کوشش کر رہا ہوں یہ کچھ باتیں سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں, بلکہ ہاں کیوں نہیں, خدا نے تاکیداً سوال کیا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں, شہدنا, ہم اس پر گواہ, گواہی کب دی جاتی ہے؟ سن کے گواہی نہیں دی جاتی. بالکل صحیح آپ نے کہا, اس سے جو مشتق مشاہدہ ہے, شہادت مشاہدے کے ہمراہ ہوتی ہے, ورنہ لفظ شہادت آتی نہیں ہے کہ کوئی عدالت میں جا کے یہ بیان دے میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ ایسے حادثہ پیش آیا. یہ شہادت نہیں ہے. شہادت کیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ یہ حادثہ یوں پیش آیا. تو اشہدہم علی انفسہم, کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہر نفس خود اپنے آپ کو اپنی حقیقت کو دیکھ رہا تھا. کس پر گواہ تھا؟ اپنے جسم پہ نہیں گواہ تھا, اپنے نفس پہ گواہ تھا, اپنے وجود کی حقیقت کو دیکھ رہا تھا. اور اس حالت میں اس نے خدا کو اپنے روبرو پایا, ایک سوال القا ہوا رب کی طرف سے, اس کے جواب میں اس نے کہا ہاں کیوں نہیں, میں گواہ ہوں اس پر. یہ کیا ہے؟ یہ ہے, اسے کہا جاتا ہے میثاق فطرت. یہ فطرت کہ ہر نفس اس شعور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. اور آپ یہاں پہ غور فرمائیے گا کہ دو گواہیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پہلی گواہی کون سی ہے؟ شہادت اپنے نفس پر. دوسری شہادت کیا ہے؟ آپ میرے رب. اب یہ دونوں گواہیاں ساتھ چلیں گی یا دونوں ظاہر ہو جائیں گی؟ یعنی جس نے رب کو فراموش کیا وہ اپنے آپ کو فراموش کر دیا. سورہ حشر کی آیت میں کئی دفعہ دوہرا چکا ہوں کے سامنے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اب یہ دو گواہیاں بالکل ساتھ جڑ کے چل رہی ہیں. جس نے उस गवाही को याद रखा जो अपने रब के लिए दी थी, वही अपने नफ्स को भी याद रख पाएगा, और जिसने उस गवाही को फरामोश कर दिया उससे वक्त अख्तियार की वो अपने आप को भी भूल जाए। ये आयत कहलाती है ये मीसाक फितरत। ये मीसाक फितरत हर इंसान से कब लिया जाता है, जब वो इस दुनिया में यानी अपनी मादी हालत में आने से बस पहले, जब उसकी हकीकत को अखज किया जाता है, और यही वो इब है कि जिसको सूरह दहर में कहा गया क़रीमुन मिनत दहर। हल अता अलल इंसान क़रीमुन मिनत दहर, कि क्या आया इंसान पर दहर में से लम्हा। और वो दहर, दहर कौन सा वक्त है? मलकूत का वक्त है। पर हम बात कर चुके हैं तफसील में, दहर वक्त मुल्की नहीं है, जो मुल्की वक्त है उसे जमान कहते हैं। तो फ्रीनुम में न दहर यानी उस वक्त इंसान आलम मलकूत में था, अपनी हकीकत में था, उस वक्त उस पर एक लम्हा आया कि जब उसके रब ने उसको अखज किया उसकी हकीकत को, उस हकीकत पर सबसे पहले खुद उसे जवाब बनाया और उससे यह इकरार लिया कि मैं तुम्हारा रब हूं। ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, फ्रेनू मेहनत दहर समझ में आ गया क्या चीज, कि जब हम उस दहर दहरी लम्हे में से बाहर निकलते हैं तो हम उस मुल्क में हैं, उस मलकूत के आलम से बाहर निकलते हैं उस मुल्क में।
जी जी, जो आया लस्क है माजी है, अखजा मजारे नहीं है। आप ये फरमा रहे हैं कि जब जब जो जो फर्द आता है और जब उसका नफ्स काबिल हो जाता है तो ये अहद किया जाता है, तो ये मजारे होना चाहिए था, माजी नहीं है।
नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि बात इस पर मेरी इतनी नज़र नहीं है इस पर में। और जैसा मैंने कहा इसमें तफसीरी इन्हीं चीज़ों की वजह से तफसीरी इख्तलाफ बहुत है कि कोई कहता है ये हो गया, लेकिन जब हम बनी आदम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं मिन ज़ुहूरिहिम तो उससे ये बात समझ में आती है। और ये जुमला अवाय जवादी आमली नहीं जुमला था, उन्हीं का मैं जवाब है कि इससे ये बात समझ में आती है कि ये एक ऐसा अमल है जो मुसलसल जा रहा है। यानी इसमें ये कि देखें ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है जो उन तमाम आयतों में सामने आता है जो आखिरत से मुताल्लिक है, कि वहाँ आपको कहीं भी क्लियर कट मुस्तकबिल मिलेगा ही नहीं, दो चार जगहों के अलावा मुजारी मिलेगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा मुस्तकबिल तो नहीं, बल्कि ये उसके माने भी अगर आप करें तो जब जमीन को जलजला आया। इस पर मैं ज्यादा रोशनी डालने से पास रहा
हूँ।
हो सकता है, देखिए यानी कि ये बात बहस यहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है, यानी कि हो सकता है इहतमालन के इरादा खुदा, कि इरादा खुदा क्योंकि इसकी नस्बत रब की तरफ जा रही है तो इरादा खुदा में ये सब कुछ हो चुका है। ये भी एक तवजीह है कि इरादा खुदा में सब कुछ हो चुका है, अब वो चीज आलम इम्कान में जहूर पजीर हो रही है। सर ये भी और जब लफ्ज इंसान इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है नौ इंसान यानी ह्यूमन स्पीशीज, ठीक है। और आखिर में यानी इसमें एक जुमला में ऐड करूँ कि इस वक्त जितना इम्तिहान का मरहला है वो ये कि हम सबको ये साबित करना है कि हम इंसान हैं, कि जितना भी इम्तिहान है ना इसी बात के इम्तिहान है कि हमें इस बात को साबित करके इस दुनिया से जाना है कि हम इंसान हैं, वरना बहुत सारे अफराद जो हैं या जमात में चले जाते हैं या नबात में या हैवान में, ये सारी मेहनत तो ऐसी बात है। تو جب آخر میں انسانیت اپنے کمال تک پہنچے گی تو وہ کمال پوری نو کا ہوگا. اگرچہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے کچھ روایتوں میں کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ بھیا ہمیں لو ہر شرب دے کا خوف ہوں یوم کمانیہ, کہ جب بالکل انتہا میں جب یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے قیامت بھی گزر جائے گی تو تمہارے تیرے رب کا عرش آٹھ میں اٹھایا ہوگا. تب کچھ روایتوں میں کہ ان میں سے چار اولین میں سے ہیں چار آخرین میں سے, لیکن ان کا کمال میرا اور آپ کا کمال بھی ہوگا اگر ہم اس جگہ تک پہنچے. جیسے جب ریپرزینٹ یعنی وہ ریپرزینٹیٹو ہیں ہمارے لیکن ہم بھی اس میں شامل ہوں گے. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو انسان ثابت کر دے گا وہ اس میں شامل ہوگا. جی یعنی کہ اس میں خدا نے نوع انسان کی بات کی, اور اس وقت جو جتنی بھی تگودو ہیں وہ اس ڈفرینسیشن پر ہے کہ بہت سارے حیوانات انسانی شکلوں میں نظر آ رہے ہیں ان کو الگ کرنا ہے. یعنی بہت سارے وہ مخلوقات ہیں جو اصل میں انسانیت کے معیار کو پوری نہیں کرتی, یہ آزمائش یہ ہے کہ وہ سب الگ ہو جائے, کیونکہ تاکہ جب وہ آخری مرحلہ آئے تو وہ پھر اس میں موجود ہو. تو میثاق فطرت ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ میثاق فطرت کب لیا جاتا ہے, جب انسان کے ملکی وجود سے کے وقوع پذیر ہونے کا وقت آ جاتا ہے, یعنی انسان کے نطفے کے انعقاد سے پہلے عالم ملکوت میں جب اس کی حقیقت کو خدا اخذ کرتا ہے تو اس کو نطفے کی حالت میں بھیجنے سے پہلے اسے اس کے نفس پر گواہ بناتا ہے اور اس سے یہ عہد لیتا ہے کہ تم یعنی کہ کیا تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہو. پہچانتے اب اس آیت کے آخری ٹکڑے میں بہت مزیدار بنتا ہے کہ ان تقولو یوم القیامہ, کہ کہیں تم یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ ہم اس سے غفلت کریں کہ ابھی میری ملاقات تم سے کب ہوئی ہے اور دوبارہ میری ملاقات تم سے ہوگی قیامت کے دن. ان دو ملاقاتوں کے بیچ میں یو آر آن یور اون, اب تم اپنے آپ پر ہو, تمہیں اپنے کو بنانا ہے سنوارنا ہے, تو اس پہلی ملاقات میں مجھ سے جو وعدہ کر کے جا رہے ہو اگلی ملاقات میں اس سے غفلت کی حالت میں نہ نکلنا. تو یہ آیت جسے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی خوبصورت ترین اور دقیق ترین آیت ہونا سکتا ہے. میں نے پوری کوشش کی کہ چند معروضات اس میں پیش کر سکوں. آپ جی آپ کو سوال آپ پوچھنا چاہیں ضرور. فطری جواب میں یہی فطرت ہے. جی ٹھیک ہاں جی میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ خدا کی طرف سے جب کوئی شے ہم تک آتی ہے تو اس میں حجاب نہیں ہے, یعنی خدا اور ہمارے درمیان حجاب نہیں ہے, میرے اور خدا کے درمیان حجاب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے اور میرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے لیکن میرے اور خدا کے درمیان حجاب ہے. یعنی جب خدا مجھے دیکھتا ہے تو اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, رگِ گردن سے نزدیک ہے. اِنَّمَا يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, انسان اور اس کے قلب کے درمیان ہم پائے جاتے ہیں. خدا اور بندے کے درمیان پردہ نہیں ہے, بندے اور خدا کے درمیان پردہ ہے. اور وہ پردہ کیا ہے؟ اس میں کا احساس کہ میں ہوں جو خدا کی عبادت کر رہا ہوں, یہ پردہ ہے. یہ جو احساس ہے نا میں نماز پڑھ رہا ہوں, یہ پردہ ہے. اور اسی لیے جو بزرگان کہتے ہیں کہ نماز سرزد ہوتی ہے, پڑھی نہیں جاتی. نماز سرزد ہوتی ہے کہ وہ جو احساس بندگی ہے وہ اپنے آپ کو نماز کی شکل میں ظاہر کرتا ہے. اس پڑھنے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, یعنی اگر واقعی وہ نمازی ہے, بلکہ اس کے پاس صرف ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ جس نے مجھ پر نگاہ کرم کی اس کے جواب میں یہ اظہار بندگی گزرا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، انہیں میں اور تو والی بات آتی نہیں. اگر ہم اس جگہ تک پہنچ جائیں تو پھر ہمارے اور خدا کے درمیان بھی پردہ نہیں رہا. یہ قالو اس وجہ سے ہے کہ جب ادھر سے خطاب ہوا تو قالو نہیں ہے، ادھر سے جواب گیا تو قالو ہے، کیونکہ یہ انسان اپنے میں کے احساس کے ساتھ جواب دے رہا ہے.
اس کے بعد اگلی بات آ جائے.